الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم لیکن جامع سورت میں یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں بیان ہونے والے جتنے بھی اہم ترین مسائل ہیں اور شریعت مطہرہ کے خاص احکام ہیں جن پہ مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کا ایمان، مسلمان کا عمل موقوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں وہ تمام علوم بیان فرمائے ہیں. اور بظاہر سورہ فاتحہ کی آیات پہ، الفاظ پہ غور کیا جائے تو سات علوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے افعال، رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کی صفات، الرحمن الرحیم، وقوع قیامت کا بیان اور اللہ تبارک و تعالی کے شہنشاہ مطلق ہونے کا بیان، مالک یوم الدین، عبادت کا بیان، ایاک نعبد، استعانت کا بیان، و ایاک نستعین، دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور اس میں ایک انتہائی اہم سبق جو مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا گیا ہے وہ اپنے بزرگوں اور اسلاف جو شریعت کے پابند تھے، اللہ تبارک و تعالی کے نیک لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہوں اور کہیں پر بھی ہوں. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اور سیدھا راستہ وہ ان کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے. غور کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے اور اللہ کے نبی، قرآن کریم نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں. قصہ بہترین یعنی جس میں عبرت ہو، جس میں عقل ہو، جس میں شریعت کے احکام ہو، جس کا انجام مسلمان کے لیے ایک بہترین سبق آموز ہو، ایسے قصوں کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے. اور لمبے لمبے ناول پڑھنا اور ادھر ادھر کی خرافات، لایعنیات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی خلافت کی مہر بنوائی تھی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام، مسلمان، مومن، اس کی شان یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا فرمائی والدین سے ملاقات کے بعد، بادشاہت ملنے کے بعد، نکاح کے بعد، تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے بعد، ایک اللہ کے نبی اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا کیا ہے اس پہ غور کرنا ہوگا. رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور اے اللہ آپ نے مجھے علم کی، دین کی سمجھ، دعوت اللہ، پیغمبرانہ آداب سکھائے ہیں. فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمین آپ کے دست قدرت میں ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے سب سے قریب ہیں، میرے سب سے محبوب ہیں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اور آخرت میں بھی. اور آگے فرمایا توفنی مسلما، اے اللہ جب میری موت آئے تو میں مسلمان ہوں. یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے بیٹو اللہ نے دین مقرر فرما دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو. تو یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دیجئے گا. کون دعا کر رہا ہے؟ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام تب دعا فرما رہے ہیں جب دنیا کی تمام آزمائشوں اور امتحانات میں اعلی نمبرات سے پاس ہو گئے، آزمائشوں کو گزار لیا، فتنوں سے بچ گئے، سازشوں سے دور رہے، بادشاہ کی مکر و فریب سے محفوظ رہے. اب دعا فرما رہے توفنی مسلما، اے اللہ ایمان، توحید، وحدانیت، اللہ تعالی کے محبوب اعمال وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے گا. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے. دوسری طرف آ جائیے، سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جن و انس، بحر و بر، ہوا پر حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم نعمتوں کی عطا ہونے کے بعد بھی دعا مانگتے تھے. دعا سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیک عمل فرماتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، جہاد میں، محاذ میں باقاعدہ عملی حصہ لیتے تھے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے احترام کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بہ منکم، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں دین پہ عمل کروں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور ایک موقع پہ فرمایا اگر معاملہ قوت کا ہے تو قوت میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں، تم سے کم نہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہوں. تو ہمارے نبی و رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے جو آیات اس امت تک اللہ تعالی کی امانت پہنچائی ہے، جو قرآن پہنچایا ہے، جو سورہ فاتحہ پہنچائی ہے، وہ بھی اسی رنگ میں ہے، اسی طرح ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا ہو جانا. ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نیکیاں اپنا لینا، اللہ تعالی کے احکام اپنا لینے والا، اس سے بڑا بہتر کون ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب دعا فرمائی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، طویل دعا ہے، وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں نے ایک اعمال کرتا رہوں. وادخلنی، اور مجھے داخل کر دیجئے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. واسماعیل وادریس وذا الکفل، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء کے نام ہے. کل من الصالحین، یہ نیک لوگ تھے، یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل افراد ہیں. وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان تمام کو اپنی رحمت میں داخل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت، یہ کائنات میں ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. تو قرآن کریم جو ہمیں دعا سکھا رہا ہے، یہ دعا انبیاء کی دعا ہے، یہ دعا مسلمان کے لیے آنے والی زندگی کا ایک پروگرام، ایک مشن، اور آنے والی حفظ ما تقدم کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، باوجود ہے اس کے کہ دیکھنے میں ایک مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ بھی نماز شروع کرتا ہے تو آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ کے علوم کے جاننے والے نبی اور مرسل پیغمبر ہیں، لیکن قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا فرمائیے اللہ میرا علم وہ مزید ترقیات کرتا جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس میں سے ایک بہت بڑی سنت وہ استقامت ہے کہ انسان خوشی میں ہو، غم میں ہو، اچھے حالات میں ہو، برے احوال میں ہو، مصیبت میں ہو، راحت میں ہو، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کی تعلیمات میں اس ماحول کے اندر مجھے کیا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو بھی اور صبر کرایا بھی کرو. یہ ہمارا قرآن کریم ہے اور یہ ہماری تعلیمات ہیں. افسوس اس بات پہ ہے کہ آنے والے جو زمانہ ہے، جو ایک ہوا چل پڑی ہے، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، دین والوں کو، علماء کو، قراء کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس طرح خوفناک مخلوق بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں اور ان سے دور رہنا ضروری ہے اور ان سے ڈرنا چاہیے اور اللہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ جس قرآن کریم کے علماء محافظ ہیں، جس قرآن کریم پر علماء جان دینے کے لیے تیار، جس قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اس میں جب انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو سیدھے راستے کی تعلیم دی جاتی ہے. سیدھا راستہ جب انسان فیصلہ کرے تو اعتدال کے ساتھ کرے، صراط مستقیم ہے. جب انسان عبادت کرے تو اصل معبود کی عبادت کرے، صراط مستقیم ہے. جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی اختیار دیں، مقام دیں، مرتبہ دیں، تو وہ اپنے سے نیچے اور اپنے سے اوپر والوں کے مراتب کا لحاظ رکھے، یہ صراط مستقیم ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. قارون کو جو تبلیغ کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. ہمارے ادارے احسن العلوم کا جو دستور ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تم پہ احسان فرمایا ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے. سیدھا راستہ مسلمان کی زندگی کے ہر ہر پہلو، ہر ہر شعبے، ہر ہر لمحے میں ضروری ہے. اور گمراہی وہ ایک نہیں ہوتی، وہ کئی ہوتی ہیں. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، قرآن نے کہا دوسرے کئی راستے آپ کو نظر آئیں گے، دوسرے کئی اپنی طرف طلب کرنے والے اور لالچ دینے والے اور رنگ برنگی دلائل دکھانے والے وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، ان راستوں پر چلنے کا نقصان یہ ہوگا کہ راستے سے بھٹک جائیں گے، اصل راستہ رہ جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، سے راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا، انعام یافتگان. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، مطیعین اور انعام ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتا. اگر کوئی بہت دنیا کے مال اور جاہ اور اولاد رکھتا ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ منعم نہیں ہے، بلکہ یہ اموال اس کو لے کر زمین میں ڈوب جائیں گے. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ، قارون نے بات نہیں مانی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو کئی خزانے عطا کیے تھے. یہ خزانے جو 70 سال 60 سال ہمارے کام آنے ہیں، یہ اصل خزانے نہیں ہیں. اصل خزانے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے جو ذیلی شعبے ہیں، وہ اصل خزانے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، ایک عام ہمارا سادہ مسلمان اگر یہ آیت پڑھے اور وہ غور کرے کہ جی اللہ کی نعمتیں تو سب کفار کے پاس ہیں، اعلیٰ محلات ان کے ہیں، اعلیٰ اموال ان کے ہیں، اعلیٰ گاڑیاں ان کے پاس ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں مٹیریلزم کو نہیں اہمیت دی جاتی. شریعت میں چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، افراد کی حیثیت ہے. شریعت میں دکھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں نیت کی حیثیت ہے. ہمارا جسم وہ دنیا کے تقاضوں کا محتاج ہے اور ہماری روح وہ شریعت کے احکام کے محتاج ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں ان سے ہمیں جسم کے فائدے ضرور ملیں گے. کتنے کمفرٹیبل لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اور اعلیٰ قسم کی سہولیات ہوتی ہیں، دنیا جہان کے اموال ہوتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک ہمارے ساتھی سے ملا، انہوں نے فرمایا کہ باقی سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے لیے تمام انتظام کیا گیا ہے، روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. قل الروح من امر ربی، روح یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ہماری حیات کا، اور جب اس جسم سے روح جدا ہو گئی، قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم آ گیا، جسم سے روح چلی گئی. بہرحال تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہو. انعام یافتگان ہونے کے لیے چار لوگوں کا احترام، چار لوگوں کی بزرگی، چار لوگوں کی بات، چار لوگوں کے آداب اور ان کا مذہب ماننا پڑے گا. پہلے نبیین ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بغیر نہ ایمان معتبر ہے نہ عمل معتبر ہے. دوسرا صدیقین ہیں، جو انبیاء کرام کے ساتھ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اول سے آخر تک، پہلے صحابی سے آخری صحابی تک، سب پہ محبت رکھنا، سب پر حق ہونے کا عقیدہ رکھنا اور سب کو سرچشمہ ہدایت کے دلائل ہونا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور تیسری چیز شہداء، دین کی طرف بلانے والے، دین کی بات کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے محبت و عشق کرنے والے، حقیقی عشق، جھوٹا عشق نہیں. جو فیض آباد کو اور راولپنڈی کو بند کرنے والا عشق ہے وہ عجیب اور غریب عشق ہے. اچانک عشق جوش مارتا ہے، ملک بند ہو جاتا ہے، پھر عشق تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے تو ملک کھل جاتا ہے. کون سا قانون پالیسی بدلی، کیا چیز ایسی آئی جس میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد عاشقین کا جو عشق تھا وہ اپنے مقام کو پہنچا؟ واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اصل عشق اور محبت ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. یہی خطا ہو جاتی ہے کہ جب ایک انسان پیغمبر کو خدا کے برابر کرنے لگے یا العیاذ باللہ اس سے آگے بڑھانے لگے. ایسی باقاعدہ مبتدعین کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تم نے دیکھا کعبہ، پورا شعر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا مصرع ہے کہ آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے خیال میں خان صاحب کی کتاب میں ہی ہے، احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں یہ شعر ہے کہ تم لوگوں نے کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ لہذا مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ رکھیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ جو راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور نہ ہی ان کا جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے. مغضوب غضب سے ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق غضب غضب یغضب باب سمع سے پڑھا جائے گا، غصے کو کہتے ہیں. طبعیت میں ہیجان پیدا ہونے کو کہتے ہیں. مغضوب علیہم یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت، کرم اور فضل اٹھ جائے تو پھر وہاں پہ خیر، عافیت، صلاح، نیکی، اچھائی وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتی، سارا کا سارا وہ فساد اور خرابی ہو جاتی. اور ولم ضالین ضل یضل، گم ہو جانا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انشاد الضالۃ فی المسجد، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور اسی طرح دیگر حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گمشدگی کے اعلان سے منع فرمایا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اہل علم کے ہاتھوں یتیم ہو چکا ہے، اور ایسا مسئلہ جو خود اہل علم کے ہاتھوں یتیم ہو رہا ہو اس کی سرپرستی علماء کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی مسجد میں اعلان کرے ضالہ کا، ولضالین کے موضوع کے مناسبت سے یہ مسئلہ بھی بیان ہو جائے، اچھا ہے. گمشدگی کا حدیث شریف میں ہے، فقولوا له، تم ان کو کہو، لا ردہ اللہ الیک، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز کبھی نہ لوٹائے، فإن المساجد لن تبن لها، مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے، انما المساجد لذکر اللہ والصلوات والدعاء، مساجد تو ذکر کے لیے اور دعا کے لیے اور نماز کے لیے ہوتی ہیں. یہ کام ریڈیو پاکستان سے ہو سکتے ہیں، یہ کام اور دیگر جگہوں سے ہو سکتے ہیں. مسجد وان المساجد للہ، مساجد اللہ کا گھر ہے. خیر بقاع الارض، حدیث شریف میں فرمایا روئے زمین پہ بہترین مقام مسجد ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کی دعا، اللہ کا یاد، اللہ کی کتاب، اللہ کی دین کے احکام، ان کاموں کے لیے مسجد ہے. اعلانات کے لیے اور اناؤنسمنٹس کے لیے اور ایک قسم کا ریڈیو کھول دیا جائے، اس کے لیے مساجد نہیں ہے. نماز کے بعد دیکھنے میں آتا ہے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال شروع کر دیتا ہے مسجد میں کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو. ایسے افراد کے بارے میں علماء کرام نے شریعت میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ گناہگار ہیں، اور جو ان کی مسجد میں سوال کرنے پہ ان کی امداد کرے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک غلط کام اور ایک ایسا کام جو مسجد میں منع ہے اس میں یہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا، یعنی جن پر اللہ کا انعام نہیں ہوگا تو ان میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازمی ہوگی، غیر المغضوب، یا تو وہ مغضوب ہوں گے، ان پہ اللہ کا غضب اور پھٹکار برس رہی ہوگی، ولضالین، اور یا پھر وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہوں گے. سورہ فاتحہ ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، اور سبع المثانی بھی اسے کہتے ہیں، اور بعض علماء نے والقرآن العظیم جو آیت میں کہا ہے فرمایا اس سے مراد سورہ فاتحہ بھی ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ابن مردویہ بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب یہ سورت ختم ہو گئی جبرائیل امین نے فرمایا قل آمین یستجاب لکا، اے اللہ کے رسول آپ آمین کہیے، آپ کی دعا قبول ہوگی. سورہ فاتحہ یہ دعا بھی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کے باقاعدہ عمل میں رہا ہے کہ دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد دعا کر لی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا یہ سنت طریقہ ہے، اور نماز میں پھر آمین کا مسئلہ وہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اگلی مجلس میں اس پہ بات کریں گے. اب یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور دعا جو ہے مسلمان کے لیے ہم وقت اس کی ضرورت ہے. مسلمان چلتا ہی دعا پہ ہے، مسلمان اللہ تعالی سے فضل کرم رحمت کا ہر وقت مطلوب کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی عبادت، مسلمانوں کے شب و روز اس میں شامل فرما دیا ہے. اور اس سورت کو خاص طور پہ ہم نماز کی ہر رکعت کے ابتدا میں پڑھتے ہیں. یہ جو سورت فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ کبھی عملاً ہوتا ہے، عملاً جسے ہم کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل ہوتا ہے، ہم باقاعدہ خود پڑھتے ہیں، اور کبھی سورت فاتحہ کا پڑھنا حکمن ہوتا ہے، یعنی آپ پریکٹیکلی ایک کام نہیں کر رہے لیکن آپ جس اس کام میں شریک ہیں، آپ کی دعا شامل ہے، آپ کا ساتھ شامل ہے، آپ کی اس میں رضامندی شامل ہے، حکمن اس کو کہا جاتا ہے عربی میں. ہماری شریعت مطہرہ کے جو ائمہ کرام ہوئے ہیں، فقہاء کرام ہوئے ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پہ اتفاق فرمایا ہے. یہ بات غلط ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، بلکہ انہوں نے اس بارے میں اپنی اپنی رائے قائم فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم نے عملاً فعلاً پڑھنا ہے یا حکمن پڑھنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، یاد رکھیے کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، محدث اور فقیہ العصر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مالک اور امام احمد کے ہاں سورہ فاتحہ جہری نماز میں پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. یہ غلط مشہور ہوا ہوا ہے، کمزور بات ہے. وہ نماز کہ جس نماز میں امام فاتحہ پڑھتا ہے، اس نماز میں امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ بھی مقتدی کی فاتحہ کا نہیں فرماتے. صرف اور صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب تک مکہ میں تھے تو امام کے پیچھے قرات جہری نماز میں نہیں فرماتے تھے. 60 سال کی عمر میں مصر تشریف لے گئے، وہ تمسک بہ لما دخل مصر، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ مذہب اختیار فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ سری نماز میں بھی، یعنی خاموش نماز میں بھی، اور جہری نماز میں بھی پڑھی جائے گی. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 60 سال جو مکہ میں نماز پڑھی ہے، اگر اس میں امام شافعی نے فاتحہ نہیں پڑھی، اور آپ کہتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو امام شافعی نے 60 سال کی نمازیں جو پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اگر جواب ہے تو اس کا جواب لے کے آئیے. بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہائشی تھے، اور مکہ اور مدینہ، علماء حرمین کا مسلک آج بھی یہی ہے کہ قرات خلف الامام جہری صورت میں بالکل ممکن نہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے امام مالک ایک امام ہیں، جیسے امام شافعی ایک امام ہیں، جیسے امام احمد ایک امام ہیں، اسی طرح ان سب میں سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں. مسلم شریف میں حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسند احمد میں بھی موجود ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، باقاعدہ حدیث میں موجود. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی امام کی تلاوت سننی ہے ہم نے. اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، من کان له امام فقراۃ الامام له قراۃ، جس کسی کا امام ہو، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے. یہ حدیث اس سلسلے میں نہایت مضبوط حدیث ہے، اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی تہاوی میں یہ سلسلۃ الذہب، یعنی گولڈن چین جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب بڑے بڑے ائمہ ہیں، علماء ہیں، اور سب ان کی بزرگی پہ متفق ہیں. ایسے لوگوں نے حدیث نقل کی ہے جس حدیث میں فرمایا کہ جس کسی کا امام ہو، پیچھے والے کی قرات امام کی قرات کافی ہے. اور عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف و مؤلف، بڑے امام، انہوں نے بھی سورہ اعراف کے آخر میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کے ذیل میں اسی حدیث کو کہ امام کے پیچھے جو ہوتا ہے تو امام کی قرات اسی کی ہوتی ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے قرات الفاتحہ کے آخر میں امام کے پیچھے قرات نہ پڑھنے کی احادیث لائے ہیں اور فرمایا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. تو ہم کوئی ایسی کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے اور ایسے کوئی ہوا کے اندر دلائل نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی جز القرات کے نام سے، اس میں انہوں نے رد فرمایا امام کے پیچھے قرات نہ پڑھنے والوں پہ. پتہ چلتا ہے کہ وہ غالباً امام محمد کا رد کر رہے ہیں. امام محمد کون ہیں؟ امام محمد ابن الحسن الشیبانی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے امین ہیں، اور انہوں نے موطا میں روایت نقل کی ہے کہ امام کے پیچھے جو تلاوت کرے، ایک روایت میں ہے اس کے منہ میں آگ ہوگی، دوسری روایت میں ہے اس کے منہ میں پتھر اور کنکر ہونے چاہیے. اب آپ بتائیے کہ جہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث اور فقی، امام اعظم کے براہ راست شاگرد، وہ اپنی موطا میں حدیث لا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں پڑنی چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حدیث، میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی احادیث کے حوالے دیے، اس میں آ رہا ہے کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہ پڑے. اور یہاں پہ جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو، تخت کو، ہندوستان کے طول و عرض کو تہ و بالا کر دیا، فساد برپا کر دیا، پریشانیاں پیدا کر دیں، تو جو ہمارے مجاہدین تھے جنگ آزادی کے، ہمارے جو نوجوان ہیں، آنے والی نسل ہے، ضرور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. 10 لاکھ کے قریب علماء، طلباء، محدثین، قراء، اللہ سے دین سے محبت کرنے والوں کو دہلی میں، کلکتہ میں، بمبئی میں اور نہ جانے کہاں کہاں درختوں سے لٹکا کے کئی دن تک لٹکایا گیا، پھانسی دے کے. تو مجاہدین، علماء، طلباء سے مسلمانوں کے اعتماد کو ہٹانے کے لیے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ کیسے مجاہدین ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی، یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. اس سے پہلے ہندوستان میں یہ بات کسی نے نہیں کی، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین طیب لے کے آئے ہیں، اس دین میں شریعت کے ضروری احکام کا بیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرم شریف میں مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عرب عالم تشریف لائے، والد صاحب سے سلام کیا، حال احوال لیے، اور باتوں باتوں میں یہ مسئلہ آ گیا کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ جو عرب عالم تھے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے، امام کے پیچھے فاتحہ ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ ہونی چاہیے، عرب عالم نے کہا. مفتی صاحب نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فما ہوا جوابکم فہو جوابنا. کہنے لگے آپ کیوں لا حول پڑھیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا اس لیے کہ آپ جس طرف عمل کرنے جا رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ عمل کیسے کیا جائے. کیا مطلب ہے بات کا؟ امام جی پڑھنی چاہیے تو کب پڑھیں گے، سوال یہ. کہنے لگے جب امام اللہ اکبر کر لے، نماز شروع کر لے. تو والد صاحب نے فرمایا امام پڑھ لے. یہ کیسا امام ہے جس سے آپ آگے ہو گئے؟ نماز میں کوئی ایک چیز ایسی دکھائی ہے جس میں آپ امام سے آگے ہوں؟ کہنے لگے کہ جب امام قرات کے دوران رکے، سانس لے تب پڑھ لے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اگر امام سانس نہ لے پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ جب فاتحہ ختم ہو جائے تو پڑھ لیں. تو امام صاحب، والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل امین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل آمین یستجاب لک. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ قُولُوا آمین. پیغمبر کہہ رہے ہیں آمین کہو، تم کہتے ہو میں آمین نہیں کہوں گا، میں فاتحہ پڑھوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت والی صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھیے، اگر یہ کوئی ضروریات دین کا مسئلہ ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں امت کی رہنمائی نہیں کرتے، آپ کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے؟ تو وہ بات سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ شیخ کبیر، یہ وہ کہ آپ بڑے عالم ہیں. حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلک و مذہب اختیار فرمایا ہے، آ جاؤ قرآن سے ذرا اس کو دیکھیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو. غور سے سننے کا کیا مطلب؟ یعنی جب وہ مسموع ہو، کانوں میں آ رہا ہو تو آپ سنیں گے. وَأَنصِتُوا، اور کبھی ایسا موقع آ جائے کہ وہ کانوں میں نہیں آ رہا تو آپ کو اپنی کلام اپنی تلاوت ادھر ادھر کی اجازت نہیں ہے، وہ انصتو خاموشی سے اس کے احترام میں اس کا ساتھ دو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حرمین، علماء عراق، علماء کوفہ، علماء بغداد، جمہور احناف، یہ وہ تمام بڑے بڑے محدثین اور فقہا ہیں جنہوں نے یہ مسلک اختیار فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی ہے تو وہ قرآت خلف الامام نہ کرے نہ پڑھے۔ اور ہمارے یہاں تو عموماً خواہ وہ سری نماز ہو یا وہ جہری نماز ہو، امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں انما جعل الامام، آپ نے اس حدیث کو اپنی دلیل بنایا ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے لیو تم بھی تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ سیرت النعمان ایک کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے بارے میں، سیرت النعمان علامہ شبلی کی، اس میں واقعہ نقل، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ سے ہمیں مناظرہ کرنا ہے قرآت خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں، آپ منع کرتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا جتنے بھی تھے 100-150 لوگ۔ فرمایا کہ سارے بات کریں گے یا ایک بات کرے گا؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے ایک بڑے عالم صاحب ہیں وہ بات کریں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم سارے بات نہیں کر سکتے، ایک ہی بات کرو گے اور وہ جو کہے گا وہ سب تم مانو گے، متفق ہو گئے؟ کہنے لگے جی مانیں گے۔ تو کہا یہاں امام کی امامت مانتے ہو، نماز میں کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے عظیم ملکہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کئی فتنے تھے، جہمیہ خاص طور پہ جو قرآن و سنت کے دلائل کو نہیں مانتے تھے، پھر ان کو عقلی دلائل سے زیر کرنا ضروری ہوتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے باقاعدہ اس مسئلے پہ پوری تحقیق فرمائی ہے اور کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دو کتابیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں ہے اور ایک عربی میں ہے، فصل الخطاب، کہ اسی میں یہی مسئلے کی تفصیل بیان فرمائی ہے دلائل سمیت کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت مولانا اندریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیث الغمام کتاب لکھی ہے، اس میں یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ نہیں پڑھنا، یہی فقہا کا مسلک ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد اس کو نکالنے میں پیش پیش رہنے والے، اور علماء، مدارس دینیہ، طلباء، یہ تمام سوچ اور یہ پوری ویژن ان کی تھی۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے باقاعدہ اس بارے میں، اور غالباً اس کا نام ہے الدلیل القوی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں بھی یہی بیان فرمایا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر سورہ فاتحہ کے مسئلے کے بارے میں پورا کا پورا انسائکلوپیڈیا چاہیے تو امام العصر اور محدث العصر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن البیان، احسن البیان کتاب کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے تمام مسائل کو یکجا کر کے، تمام دلائل کو یکجا کر کے، اور وہاں پہ صحیح اور غلط کی وضاحت فرما دی ہے۔ امید ہے کہ ایک عوامی اور ایک ہمارے مسلمان بھائیوں کی مجلس میں اتنا بیان کر لینے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک تحفے کے طور پہ یہ دلیل بھی اپنے پاس رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، آپ کے جب آخری ایام اور آپ کی بیماری زوروں پر تھی، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا، آپ کی طبیعت مبارک بہتر ہونے لگی۔ ادعو علی یا و عباسا، علی اور عباس کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے مسجد نبوی میں نماز میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ وہاں تمام احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، فاخذ القراءه، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت یا سورت کا لفظ آتا ہے، سورت شروع فرمائی ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دوبارہ پڑھی ہے؟ کب پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کیسے پڑھی؟ وہ فاتحہ جو ابو بکر نے پڑھی تھی وہ آپ نے قبول نہیں فرمائی. اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے تو وہ دلائل لے کے آئے. ہم دعویٰ کر چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک وہ بھی انہوں نے جو اقتداء فرمائی ہے اس میں معلوم نہیں ہوتا, ایسا ظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ باقاعدہ فاتحہ پڑھی. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور دعا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور سبع المثانی ہے اور ام القرآن ہے, باوجود ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے اس میں ڈسپلن, اس میں آداب, اس میں احتیاط کا دامن ہمیں ہر وقت ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے. اور جیسے قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اس حال میں اپنا کچھ پڑھنا یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے, یہ مناسب نہیں. بلکہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم فرمایا کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرا فی نفسک, یہ جو تم سورت پڑھتے ہو نماز میں یہ اپنے دل میں پڑھو. اس لیے کہ ایک طرف ایک حدیث اس طرح کی بھی ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نفس کا مطلب ہے کہ آہستہ پڑھو تو زور سے پڑھنے کا کہاں کہا ہے کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آہستہ پڑھو, مقتدی تو ہمیشہ آہستہ پڑھے گا, زور سے پڑھنے کا تو کہیں نہیں کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ کو یہ حکم دینا کہ آہستہ پڑھو مطلب یہ کہ دل میں پڑھو. تو یہ تمام دلائل کو یکجا کر لیا جائے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یقیناً وہ پڑھی جاتی ہے, کبھی پریکٹیکلی پڑھی جائے گی, فعلاً پڑھی جائے گی, جیسے ہم منفرد کی نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں, جیسے ہم امامت کرتے ہیں, اور کبھی یہ حکمن پڑھی جائے گی یعنی آپ کی طرف سے بھی اس میں شامل ہوگی اور وہ امام کی اقتداء میں ہوگی. اس کے علاوہ جو مسلمانوں کو روک روک کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کی تاریخ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمدللہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا, وادفع عنا بلياتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى.